بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 اپریل 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں، ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے انتقال سے قبل ان کی صحت کی کیفیت اور مرحوم کی دینی خدمات کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، آج کا دن میرے لیے بھی بہت بھاری ہے، اور یقیناً آپ حضرات کی بھی قلبی کیفیت یہی ہوگی، اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، وہ پوری ہو کر رہتی ہے. انسان کے اندر خواہ کتنی ہی آرزوئیں اور تمنائیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے دل میں کتنی محبت تھی حضور کے ساتھ، اور کتنی کچھ عقیدت اور احترام تھا، اس کا 100,000 میں شاید ایک حصہ جو ہے وہ بھی ہمیں وہ نسبت حاصل نہ ہو جو آپ کی اور میری محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی. لیکن یہ کہ یہ دن ان پر بھی آیا، اور اس موقع کا ایک واقعہ میں صرف آپ حضرات کو، جن حضرات کے علم میں ہے ان کے لیے تو یاد دہانی کی بات ہے، لیکن یہ کہ جن کے علم میں نہیں ہے ان کے لیے یقیناً اضافہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ وقت صحابہ کرام کے لیے بڑا کڑا وقت تھا، بہت سخت وقت تھا، اور جو جذباتی کیفیت صحابہ کی تھی، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت عمر خود بھی چونکہ جذباتی انسان بھی تھے، پھر جلالی انداز بھی ان کا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جب وہ افواہ اڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے ہی میں وہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے تلوار زمین پر رکھ دی، کہ جو مقصد تھا، جس شخصیت کے ساتھ ہم وابستہ تھے، اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں رہی تو اب شاید ہمارا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ جذباتی کیفیت دور ہوئی اور معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں, شدید زخمی ہیں, بے ہوشی بھی طاری تھی, تو پھر فوراً ایک عزم اور ارادے کے ساتھ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے اور جہاد میں اور اس جہاد میں پھر حصہ لیا. یہی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے موقع پر یہی جذبات آپ کے بھی تھے, اور اسی جذباتی کیفیت میں آپ نے یہ کہا کہ جس شخص نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آگے کے صحیح الفاظ کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر نتیجے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا, جذباتی کیفیت تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ فرمایا, واپس نکلے اور ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں الفاظ یہ ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں تھے. وما محمد الا رسول, بڑی سمپل بات ہے, بندگی کا اعلیٰ ترین مقام تو حضور کو حاصل تھا اور یقیناً تھا, اور یہ نسبت عبدیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی جو حضور کے ساتھ تھی. تو وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے, جو مولت عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا, ان کا اس دنیا سے انتقال ہو جائے, یا یہ کہ وہ اللہ کے رستے میں شہید کر دیے جائیں, او قتل قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ یہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے, اور پورا مجمع جو بڑی شدید ہیجانی اور جذباتی کیفیت میں تھا, اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, کسی رسول کے لیے بھی دائمی زندگی تو نہیں ہے. اسی طرح محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فداہ آبانا و امہاتنا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا, اپنی طرف طلب کر لیا, تو کیا اس نتیجے میں تم اپنے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, کہ جو شخص بھی عبادت کرتا تھا, اب یہاں من کان یعبد محمدا, عبادت تو صرف اللہ کی, تو اگر کسی شخص نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی معبود قرار دے رکھا تھا, فإن محمد قد مات, تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو چکا ہے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت, اور جو شخص بندگی کرتا تھا اللہ کی, تو اسے بھی خوب یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تو حی ہے, اس کے لیے تو موت نہیں, لا يموت, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, وہ تو الحی ہے. تو یہ واقعہ گویا کہ اس وقت کی جو جذباتی کیفیت تھی اس کا مظہر تھا. جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا, اگرچہ آج ہی صبح جب اپنے احباب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا شاید میرے لیے خاصا مشکل ہو, اس لیے کہ بہرحال جو ایک نسبت مجھے حاصل تھی وہ آپ میں سے ظاہر ہے تمام لوگوں ہیں کہ وہ نسبت انہیں حاصل نہیں تھی, اگرچہ ممکن ہے کہ عقیدت میں, محبت میں, احترام میں, جہاں تک ان جذباتی باتوں کی بات ہے مجھ سے آگے بھی بہت سے لوگ, مجھے یقین ہے اس کا, اس لیے کہ جس قسم کے میسیجز میرے پاس آئے, جس قسم کے ٹیلی فون آئے, لوگوں کے جو جذبات کا معاملہ تھا, وہ تو اگر میں اپنے نہاں خانہ دل کو اگر ٹٹولوں تو شاید اس میں اس معیار تک میں بھی نہیں تھا. لیکن یہ کہ ایک باپ اور بیٹے ہیں, انہیں کی جو نسبت ہے اس میں ظاہر ہے کہ بالکل ایک دوسری ڈائمنشن ہے اور ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شجر سایہ دار تھا کہ جو آج نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ آج نہیں ہے بلکہ آئندہ بھی وہ کبھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے. تو ذہن کے گوشے میں بہت سی باتیں تھیں کہ میں کیا باتیں آپ سے شیئر کروں, اس اعتبار سے بات کروں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ معمول کے جس کا بارہا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن لوگوں کو تذکیر فرمایا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے ذریعے, اور آپ حضرات گواہ ہیں کہ یہاں ان خطبات جمعہ میں سوائے اس کے, یا کبھی اگر کوئی بات محترم ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی ہے تو یہ کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی مشورہ دینا چاہا تو وہ ہوا, لیکن ورنہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت یہی بنیاد ہے. لیکن بہرحال چند باتوں میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں تو یقیناً کچھ باتیں مجھ سے بھی سننے کے منتظر ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اخبارات میں والد محترم مرحوم مغفور کے لیے جو مختلف الفاظ آئے ہیں کہ ان کا آخری وقت کیسا تھا, کیا کیفیت تھی, کیا صورت تھی, اس میں بہت تضادات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو صحیح صورت تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ یہ کہ کم سے کم جو بھی یہاں کے سامعین ہیں صرف اخبارات کی اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کریں, اس لیے کہ ایک اخبار نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ رات 3 بجے تک وہ مطالعہ کرتے رہے. ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں جو بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک نقشہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم دیا تھا شاید اسی مناسبت سے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ آخری رات بھی انہوں نے رات 3 بجے تک مطالعہ کیا, اور ڈاکٹر صاحب کا یہ معمول نہیں تھا, وہ جلدی سو جانے کے عادی تھے. یہ بات تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت جو ہے خاصی علیل چل رہی تھی, جو کڈنی فنکشن ہے اس حوالے سے بھی بالکل بارڈر لائن, بلکہ یہ کہ تھوڑا سا خطرے ہی کی طرف تھا معاملہ. ہارٹ کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو 2-3 سال پہلے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک جو ہوا تھا ان کا, کنجسٹو کارڈیک فیلئر, اس کے نتیجے میں سٹنٹ بھی پڑا, اس کے بعد مستقل ادویات پر تھے, اور کبھی کبھی بوجھ بھی محسوس کرتے تھے, پھر ادویات کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی تھی پھر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا, اور شوگر کی ذیابطیس جسے کہتے ہیں وہ تو تقریباً کوئی 15 سال سے یہ مرض تھا ہی. لیکن ان تمام عوارض کے باوجود جو بات میں خاص طور پر آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے اعتبار سے اور وہ مشن کے جو وہ لے کر چل رہے تھے اس اعتبار سے کہیں بھی کوئی کسر یا کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. لوگوں کی طرف سے تقاضا آتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ تقاضا اس کی محبت میں بھی ہوتا تھا, اور بات یہ اپنی جگہ بھی صحیح تھی کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر بات کرنے والی اگر کوئی شخصیت انہیں نظر آتی تھی تو وہ ڈاکٹر صاحب اس درجے میں یقیناً ان کے دلوں میں موجود تھے, تو جب بھی کوئی تقاضا آیا تو فوراً ہاں کر دی, اور کہتے یہ تھے کہ اگر میں اس قابل ہوا کہ وہاں آ سکا تو ضرور آؤں گا, اور بارہا کئی مواقع پر میرے منع کرنے کے باوجود کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ یہ مشقت نہ لیں, پشاور کا سفر بھی کرتے رہے, فیصل آباد کا سفر بھی کرتے رہے, شالکوٹ کا بھی ایک سفر کیا, ملتان کے سفر پر گئے, کراچی کے سفر کیے, لیکن یہ کہ وہ جو مشن تھا جو کام وہ لے کر کر رہے تھے اس میں کہیں دنیا کا کوئی عذر جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکا. اور ظاہر ہے کہ قوانین خداوندی ہیں کہ پھر صحت کے اوپر بھی اس کے مضر اثرات ہوتے رہے, اگرچہ ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ سٹیرائڈز جو ہیں ان کا استعمال آپ نہیں کریں گے, لیکن چونکہ کمٹمنٹ ہے, وعدہ کیا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, تقریر کرنی ہے, اور خاص طبیعت کیسی بھی ہے, یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہوتے تھے کہ مجھے کم سے کم 1.5 گھنٹہ چاہیے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ روایتی قسم کے جو تبرکاتن جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے ڈاکٹر صاحب کبھی بھی قائل نہیں ہوتے, جو بھی بات کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کی ہے اور جو ان کے اندر تھا نکال کر حاضرین کے سامنے رکھا. تو سٹیرائڈ کا جو استعمال کیا ہے پچھلے تقریباً 3-4 مہینوں میں میرے شدید منع کرنے کے باوجود مجھے غصے بھی ہو جاتے تھے کہ میں نے کمٹمنٹ کر لی ہے اور میں نے ان سے کہا ہے اللہ کا جو منظور ہوگا وہ بارہا, اس کو تو تم ٹال نہیں سکتے, اگر تمہارے کہنے پر میں رک بھی جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے تم اس کے درمیان میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہو؟ نتیجہ تم میں خاموش ہو جاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ دل کے اوپر جسے آپ کہیے کہ پریشر اور دباؤ بھی بڑھتا رہا, اور سانس کے اندر جو ہے کچھ جسے آپ بے ربطگی کہیے, یا یہ کہ سانس کا بھاری پن, وہ بھی تقریباً ایک مہینے سے جو ہے وہ بھی کچھ سامنے آ رہا تھا. ڈاکٹر رندھاوا صاحب سے بھی مشورہ کیا, انہوں نے کچھ دوائیاں بتائیں, پھر شوگر کے حوالے سے وہ انہیں کے ذریعے علاج رہے تھے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں فوری طور پر ایمرجنسی کے ذریعے جو ہے ہاسپٹل تک پہنچایا جاتا. جس شب کو ان کا انتقال ہوا ہے اس دن میں صبح کے اوقات میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھے, لیکن عصر کے بعد ان کی طبیعت میں کچھ جو ہے بوجھل پن تھا. جب بھی اپنے بیڈ روم سے بیت الخلاء تک جاتے تھے تو آنے جانے میں ان کا سانس کافی چڑھ جاتا تھا, اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا, جس بات کو اخبارات نے خاص طور پر کوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا کہ ہسپتال جائیں تو انہوں نے منع کر دیا. وہ صرف آخر میں جب وہ خاصے پرسکون بھی تھے اور رات کے تقریباً 11:30 تھے تو میں نے کہا تھا میرا خیال ہے کہ اگر آپ کچھ زیادہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں پرسکون ہوں. اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے کر واپس آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا بس رات کی ادویات میں لے چکا ہوں, اب انشاءاللہ جو ہے پرسکون نیند ہوگی. پھر تقریباً 2:45 کے قریب خادم جو عبد الغفور جو تقریباً 9-10 سال سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے, اور وہی ہوتا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب کو سہارا دے کر یہاں لایا کرتا تھا, اس کا مجھے فون آیا. یہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اخبارات کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں تو جو صحیح حقیقت ہے وہ میں آپ کا واضح کر دوں. تو اس کا فون آیا اور وہ گھبرایا ہوا تھا کہ ذرا آ کر دیکھے ڈاکٹر صاحب کو کچھ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر ذرا تھوڑی سی آواز بھی اس کو دیتے تھے تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری وقت تھا اس میں وہی موجود تھا, سو رہا تھا. تو کوئی ایسی تکلیف بھی ڈاکٹر صاحب کو الحمدللہ نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی کرب ہو اور آپ نے جو ہے کوئی جسے آپ کہیے کہ کوئی درد کی شدت سے یا کرب کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کوئی اس قسم کی بات نہیں. بلکہ اس نے جب مجھے کال کیا اور جب میں نے آ کر دیکھا تو پرسکون نیند سو رہے تھے. پھر میرے پاس جو پیمانے تھے اسے ویریفائی کرنے کے لیے کہ ابھی کوئی زندگی باقی ہے یا نہیں, لیکن یہ کہ وہ معلوم ہوا کہ اللہ کے حضور ان کی حاضری ہو چکی ہے, اور نہ یہ کہ کسی ہماری اولاد میں سے کسی کے لیے کوئی بار کا معاملہ ہوا, ورنہ آپ کو معلوم ہے ایسے موقع پر پھر کس طرح آدمی جو ہے وہ رش کرتا ہے, بھاگتا ہے تکلیف. اور پھر یہ کہ خود اس شخص کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے بعض اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس حوالے سے بڑا کرم فرمایا کہ اسی عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. ورنہ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, ہاسپٹل جاتے, کچھ عرصہ قومی میں رہتے, اور جیسا کہ آپ حضرات کو بھی تجربہ رہا ہے ہمارے اپنے بزرگوں کے معاملات میں, کہ پھر گویا کہ وہ جو آخری فیز ہوتا ہے وہ پھر جس کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ الفاظ بھی منقول موجود ہیں کہ میں ارذل العمر سے اللہ کی پناہ چاہتا, کہ عمر کا وہ حصہ کہ جب انسان دوسروں ہی کے لیے محتاج ہو جائے, کچھ اپنا کچھ بھی نہ کر سکے. ومن نعمره ننقصه في الخلق, جس شخص کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی تخلیق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے, اس کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے, بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کو نہیں پہچان پاتا. تو یہ پورا فیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بہت کرم فرمایا, بہت رحم فرمایا کہ اس آزمائش سے, اور وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے یقیناً, اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. تو یہ وہ تمام تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, تو اس تناظر میں کہ اخبارات میں جو مختلف باتیں آتی رہیں گی تو آپ کو جو ہے اس میں جو صحیح صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. باقی واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کی سیرت و کردار, اس کی جلوت اور خلوت, اس کے معاملات, ان تمام چیزوں کے اوپر سب سے بڑی گواہ اس شخص کی اولاد ہوتی ہے. اس لیے کہ باقی تمام حضرات کو جو لمحات میسر آتے ہیں صحبت کے وہ مختصر ہوتے ہیں. آپ نے کوئی خطاب سن لیا, کچھ دیر کے لیے کوشچن آنسر ہو گئے, کہیں ان کی خدمت میں آپ پہنچ گئے, باہمی تبادلہ خیال ہو گیا, لیکن یہ کہ اولاد سے جلوت اور خلوت ان میں سے کوئی شے انسان کی پوشیدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ الفاظ شاید آپ کو بھی یاد آ جائیں جو محترم ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کسی شخص کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص طالب دنیا ہے یا طالب آخرہ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی اولاد کو دیکھو کہ وہ شخص اپنی اولاد کو کیسے گروم کر رہا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا اس نے کیا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے دینی تعلیم قرآن حکیم کا پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے دینی علوم اور بہت سے ہیں، اس کی بھی کوئی تربیت کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، یا صرف یہ کہ اسے اس دنیا میں روپیہ پیسہ کمانے کی ایک مشین کے طور پر تیار کر لیا، تو وہ تو یہی ہوتا، اس لیے کہ ہدف اولین انسان کا کیا ہے، یہ دنیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مزین کر دیا، اس کے اندر بڑی رانائیاں ہیں، بڑی اٹریکشن ہے، بڑی چمک دمک ہے، اور عام انسان اس سے کبھی بھی جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کسی شخص کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ شخص طالب دنیا ہے یا طالب عقبہ، تو دیکھو کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہا ہے. اسے آیا صرف طالب دنیا کے طور پر ایک مشین، روپیہ پیسہ کمانے والی مشین بنا کر رکھ دیا ہے، یا یہ کہ اس کی آخرت بھی اس کے پیش نظر. اسی حوالے سے دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کسی شخص کی ذاتی شخصیت، کردار، اس کی جلوت و خلوت پر سب سے بڑی شے، سب سے بڑا گناہ اس کے اولاد. اور اس حوالے سے اگر میں بالکل پیچھے جاؤں جو ہماری میری شعوری زندگی کا بالکل آغاز تھا، بہت سے حضرات کے علم میں وہ تمام فیزز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتے رہے ہیں، کہ اسی طرح بالکل ابتدائی عمر ہی سے جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری سے ایک شغف ہوا، پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر سے ایک شغف ہوا، ان کے کام سے ایک شغف ہوا، جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اس سے پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم رہے، اور اس کے بعد ایک اصولی اختلاف کی وجہ سے جماعت اسلامی سے انہوں نے جو ہے علیحدگی اختیار کی، پھر کم و بیش 3 سال تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی اٹیچ رہا، یہ بہت سے حضرات کے علم میں نہیں ہوگا. لیکن جب وہاں بھی محسوس ہوا کہ ایک اعتبار سے ایک خلا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی عملی جدوجہد، اس کے لیے ایک حزب اللہ کا بنانا کہ جو منظم ہو، جو سم و طاعت کی پابند ہو، اور جو اس نظام کو چیلنج کرنے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اصل ریفرنس کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، آپ کا انقلاب. تو یہ جب خلا محسوس ہوا اس آخری منزل کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ ہے، لوگوں کا تزکیہ ہے، لوگوں کی تربیت ہے، لوگوں کے اندر بڑی چینج ہے، ان کے اندر بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یقیناً اپنی جگہ یہ بہت مفید کام ہے، لیکن جو آخری منزل ہے وہاں خلا تھا. 3 سال تک تقریباً تبلیغی جماعت کے قریب بھی رہے، اور اس کے بعد پھر یہی سوچا کہ اب انہیں اصولوں کے اوپر جو ہے مجھے کام کرنا ہے. نتیجتاً آغاز کیا دروس قرآن کے حلقوں سے. اب یہ سن 1966-67-68 کی بات ہے، میں 6ویں 7ویں 8ویں کا طالب علم تھا، تو اسی زمانے سے مجھے اب تک یاد ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں کی شاید ہی کوئی شام خالی جاتی ہو کہ جس میں لاہور کی کسی بستی میں ڈاکٹر صاحب کے درس قرآن کا کوئی پروگرام نہ ہو رہا. آغاز ایسے ہو، سن 66 سے لے کر سن 72 تک، جب تک انجمن خدام القرآن قائم نہیں ہوئی، یہ انفرادی درس قرآن کے حلقے جو ہے لاہور کی آبادی کا میرا خیال ہے کہ کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں دروس قرآن نہیں ہو رہے. اور اسی زمانے سے چونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی درس قرآن میں جایا کرتے تھے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، تو بالکل اسی عمر میں وہ تمام باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں اترتی رہی، قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق بھی پیدا ہوتا رہا. لیکن جو وسیع مطالعہ جو ڈاکٹر صاحب کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اور جو فہم اور جو ذہانت و فطانت ان کو عطا کی تھی، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا فرماتا ہے، وہ اس درجے میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکا. لیکن یہ کہ بالکل ابتدائی گرومنگ جو ہے ہماری، یہ سن 66 سے لے کر اور سن 72 تک یہ انفرادی دروس قرآن، اس کے حلقے جو ہے وہ قائم ہوئے، اور اس کے بعد انجمن خدام القرآن جو ہے وہ معرض وجود میں آئے، جس عمارت میں آپ بیٹھے ہیں یہ قرآن اکیڈمی، 1976 میں اس کا 1975 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس سے پہلے تنظیم اسلامی بھی قائم ہو چکی تھی، جس میں وہ انقلابی جد و جہد جس کی طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کی تشکیل، ایک ویل ڈسپلن جماعت، سم و تعاد کی فوکر جماعت، اس شکل میں تنظیم اسلامی کا قیام بھی ہوا. پھر یہ کہ وہ تمام چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں. قرآن کانفرنس کی اصطلاح شاید سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہی استعمال کی تھی. اور پھر یہ کہ ہر سال جو ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ باغ جناح میں، پھر یہ کہ اور بہت سے مقامات پر جو ہے، پھر قرآن آڈیٹوریم ہمارا بن گیا تو وہاں قرآن سیمینار ہو رہے ہیں، قرآن کانفرنسیں ہو رہی ہیں، قرآن کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، مختلف مقاصد فکر کے جو جید علماء تھے انہیں جمع کیا جا رہا ہے قرآن کی بنیاد پر. کہ آئیے قرآن کی بنیاد کے اوپر آپ بات کیجیے. پھر ایک اور سیکنڈ بھی ہوا، مجھے یاد آیا کہ جب کہ تنظیم اسلامی کا قیام، اور پھر یہ کہ منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان تھا، اور جو جد و جہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سامنے آ رہی تھی اس کو بنیاد بنا کر یہاں سیمینار ہوا تھا. یہی ہمارا ہال تھا اور یہ کھچاکر بھرا ہوا تھا، اور تمام مکتبہ فکر کے علماء آئے تھے اور انہوں نے آ کر اظہار خیال کیا تھا. حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس لیے کہ کوئی شے بعید نہیں ہوتی کہ کوئی شخص آپ پر تنقید کر دے، اور بڑی سخت تنقیدیں بھی ہوں گی، لیکن محترم ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ سنا ہے بلکہ انہیں جھیلا ہے، اور بہت ہی تحمل کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اصل ہدف کیا تھا؟ یہ قرآن ہے کہ جو اصل کور تھی، انر کور اس دعوت کی، دعوت رجوع الی القرآن. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو ہے جس درجے عام ہوئی ہے، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ابتدا بھی اسی انداز میں ہوئی، اور اس دوران مستقل جو طرز عمل رہا ہے، اسی قرآن کی طرف بلانا، اسی کی طرف دعوت دینا، اسی کے مفاہیم، اسی کے جو مطالب ہیں، اسی کی حکمت ہے، اسی کا فلسفہ ہے لوگوں کے سامنے رکھنا. اور الحمدللہ کہ یہ جد و جہد اس اعتبار سے جو ہے ایسا نہیں ہوا جو میں نے بالکل ابتدا میں آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جس میں پھر رد عمل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو وہ مشن تو زندہ ہے. یہ شخصیات کا جہاں تک معاملہ ہے، کوئی نبی اور رسول بھی دائمی زندگی لے کر نہیں آیا. اور میں نے تو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو محبت، جو عقیدت، جو احترام صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کے لیے تھا، اس کا تو لاکھواں حصہ بھی ہمارے یہاں نہیں تھا. لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے جو اس نے طے کر لیا. حجت الوداع کے وہ الفاظ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، گویا کہ وہ بھاری ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر ڈالی گئی تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ کار رسالت کا بوجھ تھا. جب تک اللہ تعالی نے چاہا محدت عمر رہی، اور اللہ نے اس انقلاب کا ایک جزوی حصہ مکمل بھی کروا دیا. جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کے دین کا کلمہ سربلند ہو گیا، وکلمت اللہ العلیا وہ کیفیت ہو گئی. تو پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ پہنچائیں اس دعوت کو، اس قرآن کے پیغام کو، اس میسج کو ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں. تو اس جد و جہد کا جو ہلکا سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر اس کا میں حوالہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جن جن حضرات کے دلوں میں بھی محبت، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ہے، ان میں سے جو بھی شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کو عطا کی تھی، مرحوم و مغفور، وہ خالصتاً اللہ کا فضل تھا، اللہ کی دین تھی، اللہ کی توفیق سے. وہ کسی شخص کے اندر اگر کہیں یہ ذرہ پیدا ہو جائے، استکبار پیدا ہو جائے، تکبر اور غمنڈ پیدا ہو جائے، اپنی علمیت کے اوپر کہیں کوئی ناز، اور کہیں جو ہے کسی درجے میں جو ہے تکبر پیدا ہو جائے، تو اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت نہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس سلسلہ موت و حیات اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا تو کس لیے کیا؟ تاکہ وہ آزما لے، وہ پرکھ لے، وہ تمہیں خوب اچھی طرح جان لے. اس لیے کہ نفس نامی شے بھی میرے اور آپ کے اندر موجود ہے کہ جو ہمیں پستی کی طرف کھینچتی ہے، گناہوں کی ترغیب دیتی ہے. ان نفس الامارہ بالسوء. دوسری طرف ہمارے اندر وہ ایک روح ربانی بھی موجود ہے، ہمارا روحانی وجود بھی ہے، جس کے اندر ایک معاملہ اللہ کی طرف رجوع کا ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا ہے، ملکوتی عنصر ہے. آدمی زیادہ طرف معجون است از فرشتہ شرشتہ وز ہے وا. آدمی زیادہ انسان جو ہے اس کے اندر تو یہ دو وجود موجود ہیں. وہ نفسانی خواہشات بھی ہیں، حیوانی جبلتیں بھی ہیں جو اس کو پستی کی طرف کھینچنے والی ہیں، اور دوسری طرف اس کا ترفع، اس کا تقرب، اس کی اللہ کے ساتھ ایک معاملہ، وہ اس کا جو ہے ترفع کرنے والا ہے، اس کی بلندی کرنے والا ہے، وہ روحانی وجود ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ ابتلا ہے میرے اور آپ کے لیے صلات مائش. اور جو شخص اس معاملے میں فیل ہو گیا، جو اپنی نفسی کی بندگی میں، اسی کی خواہشات میں، حیوانی جبلتوں کے اندر ہی اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور اس کی روح جو ہے، اس کا سینہ اس کی روح کا مدفن بن گیا، کہیں کسک رہی ہے، کہیں اندر جو ہے وہ بہت زخمی حالت میں موجود ہے روح، اس لیے کہ ہمارے مادی غلاف جو ہے اس درجے بوجھل ہو گئے کہ اس کے لیے سانس لینا جو ہے مشکل ہو گیا، تو اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑی تباہی اور ہلاکت کوئی نہیں. تو یہ چند باتیں تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا خاص طور پر اس حوالے سے. جو حضرات بھی آج موجود ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے محترم ڈاکٹر صاحب کے یہاں دو ناغے ہوئے تھے، کنزرکٹیو دو جمعے تھے کہ یہاں موجود نہیں تھے. تو اس موقع پر میں نے سورۃ تغابن کا ایک اجمالی تجزیہ اس کے مضامین کا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ابتدائی چار آیات، پھر حوالہ دوں گا جو بالکل آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کے ذریعے تذکیر فرمایا کرتے تھے، کانا یذکر الناس. اور ظاہر ہے کہ ہماری آج کی محفل بھی اگر اس سے خالی رہ گئی تو یقیناً اس حوالے سے جو گویا کہ وہ مطلوب معاملہ تھا اس میں کسر رہ جائے. آج کے لیے میں نے چاہا کہ وہ تین آیات کہ جن کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی، جو اصل میں ایمان حقیقی کے اصل ثمرات ہیں. ایک قانونی ایمان ہے کہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئی مجرد اس بنیاد پر کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی، اس پر بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. کیا مسلمان ہیں ہمارے سامنے وہ صراط مستقیم کم سے کم موجود تو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ. دلیل اگر ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس حوالے سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنے کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں پیدا فرما دیا. لیکن اصل چیز جو درکار ہے وہ ایمان حقیقی ہے، یقین. اور ایمان اگر یقین کی حد تک پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ لازماً انسان کی سیرت و کردار پر نکلتا ہے، مترتب ہو کر رہتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آگ روشن ہے تو اس کے قدم و جوار کے اندر حرارت جو ہے وہ لازمی سرایت کرے گی، اسی طرح انسان کے دل کے اندر اگر ایمان حقیقی موجود ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا عمل اور اس کا لین دین، اس کا قول و فعل، اس کی سیرت و کردار، اس کے شب و روز، اس کی ترجیحات، یہ تمام چیزیں گواہ نہ بنے اس ایمان پر، ایمان حقیقی. تو سورہ تغابن کی ابتدائی سات آیات اس حوالے سے میں نے جب ابتدائی تجزیہ کیا تھا تو بڑی تفصیل سے ان باتوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ پہلی چار آیات ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، جہاں تک اس کی ذات کا معاملہ ہے ہم اس کی گناہ تک نہیں پہنچ سکتے. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہر آن ہر جگہ موجود ہے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، مشیت اور ارادہ، جس شے کا ارادہ کر لے پھر کوئی شے اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. انما امرو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کے ارادے کی اور اس کے امر کن کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کن تو وہ شے ہو جاتی ہے. وہ بكل شيء عليم، ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ تمہارے سینوں کے اندر جو راز ہے اسے بھی واقف ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ ہے. اس حوالے سے اللہ کا یہ ایک معرفت، اللہ کا ایمان اپنے دلوں میں پیدا کرو. اب جس شخص کو یقین ہوگا کہ میں اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہوں، تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، جانتے بوجھتے کسی برائی کا، کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ اگر فرض کیجیے کہ جذبات کا ایسا ریلا آیا، ایسا طوفان آیا، گناہ کا صدور ہو گیا، کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا اس جذباتی کیفیت میں، تو فوراً متنبہ ہوگا اللہ کے حضور، کمال شرمندگی اور احساس ندامت کے ساتھ توبہ کرے گا. یہی شرف آدمیت ہے، انسانیت ہے. تو اس ایمان حقیقی کا لازمی یہ نتیجہ ہوگا، بشرطے کہ وہ دل میں یقین کی حد تک موجود. پھر دو آیات ہیں ایمان کی رسالت کے ضمن میں، ترجمانی کی حد تک میں نے آپ کے سامنے بات واضح کی تھی، اور ایک آیت ایمان بالآخرت کے معاملے میں واقعتا بہت جامع آیت. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ہم میں سے بھی ہر شخص اپنے باطن کو کھنگال کر دیکھیے کہ کیا قیامت پر یقین ہے؟ باعث بادل موت کا جو یقین ہونا چاہیے ہمارے قلب و ذہن پر، وہ ہمیں حاصل ہے؟ تو اگر حقیقت کی نگاہ ڈالیں گے تو واقعتا اکثر و بیشتر جواب جو ہے وہ بہت کم ہوگا کہ ہم اس پر جواب دے سکیں کہ ہاں ہمیں یقین حاصل ہے. ان ظن الا ظن، آخرت کے بارے میں یقین بس اسی حد تک تو ہے کہ ہاں ظن ہے، عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس عقیدے کی بنیاد پر جو ہماری عمل اور سیرت و کردار کے اندر جو تبدیلی واقع ہونی چاہیے تھی، سب سے بڑی مظہر تو وہ ہوگی. زعم الذین کفروا ان یبعثوا، ان کافروں کو بڑا ذوب ہو گیا اس بات پر، اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں شاید ان کے مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں لازمن زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبئن بما عملتم، اور پھر جو اعمال تم نے کیے ہوں گے تمام چیزیں تم پر واضح کر دی جائیں گی. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت سہل ہے. عرب ہا یا خربوں انسانوں کی زندگی کی ایک ایک ڈیٹیول کو محفوظ رکھنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اور معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشغلہ اور ہابی تو نہیں تھی، یہ صرف ریکارڈ رکھنا ہی مقصود تھا. یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ یوم عدل ہو کر رہے گا، انصاف کا دن آ کر رہے گا. مالک یوم الدین، جو مالک ہے اس یوم دین کا، جزا و سزا کے دن کا. تو یہ ایمان بالآخرت ہے اصل جو بنیاد بنتی ہے ہمارے سیرت و کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال. اس کے اوپر اگر کوئی شے متردد ہو سکتی ہے مثبت طور پر، وہ ایمان بالآخرت ہے. تو کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سات آیات میں سے چار آیات ہو گئی ایمان باللہ پر، دو آیات ہو گئی ایمان برسالت پر، لیکن صرف ایک آیت ایمان بالآخرت پر. لیکن یہ ایک آیت کس درجے گہری ہے، کس درجے جامع ہے، اور اس کے اندر جو ایک جلالی کیفیت ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وہ ربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے. یہ کہنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں صرف اپنوں نے نہیں، دشمنوں نے گواہی دی تھی کہ الصادق ہیں، الامین ہیں. ان سے بڑھ کر تو کوئی شخص سچا نہیں ہو سکتا. ان کی تو پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. کبھی کسی کو کوئی جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ کبھی کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے کوئی غلط بیانی کا کیا؟ کبھی کسی کو دھوکہ دیا کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں؟ اور وہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور یہ تمام تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے، صرف ایک خدا ہے جو خدا واحد ہے، لم یزل ہے، پھر تم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے. اتنی بڑی بات کیا کوئی شخص غلط بیانی کر سکتا جو اصادق اور الامین ہو؟ تو گویا کہ اس آیت میں بھی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. الفاظ اللہ کے ہیں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور کا ایک واقعہ جو ہے، اور اس میں حضور کا ایک خطبہ، آپ میں سے بہت سے حضرات نے، محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ایک مرتبہ تفصیلی بیان یہاں کیا تھا، بالکل یہی انداز آپ کو نظر آئے گا کہ حضور نے فرمایا ان الرائد لا یذبو اهلہ، کسی قافلے کا جو فرما روا ہوتا ہے، جو آگے آگے چلنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی قافلے والے کو دھوکہ نہیں دیتا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے بھی کہیں جھوٹ بولنا چاہوں تب بھی کبھی تمہارے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تم تو میرے اپنے ہو. جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے سامنے کون موجود تھے؟ بنی ہاشم کے لوگ، اسی مکہ کے رہنے والے. واللہ لو غررتم الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتا تو تب بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا. اور پھر حضور نے فرمایا واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، خدا کی قسم تم لازمن مرو گے، اس لیے کہ موت سے بڑی تو کوئی حقیقت نہیں، اس سے تو سب کو گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے کہ میں نے بالکل آغاز میں کہا تھا، بہت سی باتیں میرے ذہن میں تھی، بلکہ یہ آج بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اس کا بھی بیان آپ کے سامنے کروں گا، لیکن ظاہر وقت نہیں ہے، کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے تمام اعمال کا اجر جو ہے تمہیں قیامت کے دن لازماً مل کر رہے گا. اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے جزا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت ہوگی، وہاں کی نعمتیں ہوں گی، دیدار رب ہوگا، اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں. اور اگر کہیں معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ جو ہے بہت ہی ہولناک تباہی اور بربادی ہماری منتظر ہوگی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اس دنیا سے تو ہر شخص کو کوچ کر جانا ہے، گویا کہ یہ تو وہ دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہی گزرنا ہے، لیکن جو شخص اس آخرت کی رسوائی سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، گویا کہ جو علامت ہوگی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، فقد فاز، تو یہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہے. اور اگر کہیں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہو گیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑی ہلاکت اور اس سے بڑی تباہی کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. تو حضرات بس اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں. جو حضرات ابتدا میں موجود تھے تو جو بہرحال میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ کی جو کنٹریبیوشن میرے ساتھ ہوگی اور ان کے ساتھ ہوگی کہ اپنی تنہائی کی دعاؤں میں انہیں یاد رکھی. اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، کوئی مثبت تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ان کے زیر احسان سمجھتا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کی جو بھی خطائیں ہیں، جو لغزشیں ہیں، کوئی شخص بھی اس سے ماورا نہیں ہے، کوئی شخص اس سے ماورا نہیں ہے. یہ تو صرف انبیاء اور رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو معصوم اور الخطا ہے، ورنہ انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، لغزشیں بھی ہوتی ہیں. تو خلوص دل سے ان کے لیے آپ کا طرف سے جو ہدیہ پہنچ سکتا ہے وہ واقعتاً یہی ہے کہ ان کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا کیجیے. اور سب سے بڑھ کر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جہاں تک ظاہر کا معاملہ ہے، ان کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے جو بسر ہوا، اس کا معاملہ ظاہر سے متعلق ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، کے ساتھ ہے. اور انسان اپنی نیت پر یا خود اپنے بارے میں مطلع ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اس کے لیے معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم امید کریں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو ان سے صرف نظر فرمائے، انہیں اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرمائے. اور پھر خاص طور پر آپ حضرات کا جتنا کچھ بھی تعلق محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہا، اس کام کے ساتھ رہا، تو یہ کہ وہ تعلق اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہونی چاہیے. اس لیے کہ کسی ایک شخصیت کے چلے جانے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کام کہیں رک جائے گا. انشاءاللہ کام جو ہے وہ جاری رہے گا، انہی خطوط پر جاری رہے گا، اسی بنیاد پر جاری رہے گا. منہج انقلاب نبوی بارہا آپ کے سامنے اصطلاح بھی آئی، اس کے مختلف مراحل بھی آئے. اس لیے کہ آگے آنے والا وقت جو ڈاکٹر صاحب کی آپ جو خطابات سنتے رہے ہیں، پاکستان کے جو حالات رہے ہیں، اس کے بارے میں شدید مایوسی ان پر تاری تھی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دکھی دل جو ان کا تھا، اور جس طرح وہ مہاجر کی حیثیت سے وہاں سے انڈیا سے یہاں آئے تھے، اور بہت صعوبتیں برداشت کی تھی، اور پھر جس طرح لوگ پہنچے ہیں، پورے پورے خاندان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، صرف ایک شخص یہاں پہنچا. انہیں معلوم ہے کہ یہ ملک ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بجائے اس کے کہ اس سمت میں کوئی پیش رفت ہوتی، معاملہ جو ہے وہ پسپائی کا، پسپائی در پسپائی. اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جسے آپ اتنا گہرائی کہتے ہیں وہاں تک معاملہ جاتا. ہمارا تو کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، ہم تو دوسروں کے ہاتھوں کی گویا کہ روبوٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے بہت شدید جو ہے انہیں ایک وہ لاحق تھا، خطرہ بھی لاحق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی حوالے سے جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی طرف جو ہے بہت ہی ان کا دل جو بھی ان سے تنہائی میں ملے ہیں اس کے اوپر جو بھی کیفیات ان کے اوپر تاری رہتی تھی، آپ تمام حضرات ان خطبات جمعہ بھی اس کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو وہ مشن جو ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیے. ایک کام یہ ہے جو قرآن کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس میں اور آگے بڑھیے، گویا کہ یہ تعاون بھی آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وفاداری کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوگا کہ اس کام میں اور آگے بڑھے. اس میں جہاں ان کے دست و بازو ان کی زندگی میں تھے، اس دنیا سے مراجعت کے بعد بھی وہ مشن جو ہے وہ آپ کے سامنے. اسی طرح تنظیم اسلامی کا کام ہے، یہ دو ڈائمینشنز ہیں کہ جس میں انجمن خطاب القرآن اور تنظیم اسلامی، جو حضرات بھی اس کے بارے میں کچھ مزید جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا باہر اسٹال موجود ہے، وہاں سے کتاب کی حاصل کر سکتے ہیں. کچھ جذباتی فیصلہ آپ حضرات سے کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے، لیکن یہ کہ پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور اپنی خلوت میں، تنہائی میں ان باتوں پر غور کرتے ہوئے، اور اگر کوئی تعلق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے تو اس حوالے سے بھی میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان رستوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں خاص طور پر اولاد کو جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور اس جد و جہد میں اور اس مشن کو جو ہے آگے بڑھانے میں آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کام کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.